بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الصلوات اللهم صل على محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عبرت عاشورا کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ نور کی 44 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا. اس سے پہلے کہ میں گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ تمام سامعین کے جو اس ساری مدت میں اپنے وجود کے ساتھ بندے کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور خصوصاً بانیان مجلس، ہمارے جتنے نوجوان ساتھی وحدت مسلمین کے جنہوں نے یہ ساری کوششیں کیں، یہاں کی تمام انتظامیہ اور وہ تمام افراد جو کسی بھی عنوان سے اس مجلس کے حوالے سے شریک رہے، ہمارے وہ تمام اسکاؤٹ کے جوان اور پولیس کے وہ افراد کے جنہوں نے انتظامی امور میں کسی بھی عنوان سے مدد کی، ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان تمام افراد کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان سب کی دینی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور قیامت کے دن حضرت سید الشہداء کی شفاعت میں ہم سب کو مشمول فرمائے. عزیزان گرامی قادر، آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ عبرت ایک عملی کیفیت کا نام ہے، اور انسان کے اندر جاہلیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو اس کو اس کے زمانے کی حجت کے مقابلے پر کھڑا کر دیتی ہے. گفتگو بہت ہے، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی کبھی مزید تو عقل و جہل کے عنوان سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو پھر وہاں سے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان کے اندر جہل کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں، آثار جہل انسان کے اندر کیا. لیکن اگر تمام عوامل کو کسی ایک عمل میں یکجا کیا جائے تو وہ خود جاہلیت ہے. جاہلیت ایک بنیادی عامل ہے کہ جو دیگر تمام انسان کے اندر نفس پرستی جہالت کی وجہ سے آتی ہے، دنیا پرستی جہالت کی وجہ سے آتی ہے، شہوت پرستی جہالت کی وجہ سے آتی ہے. یہ تمام کیفیت، اس کا جو ریشہ اور بنیاد ہے وہ جاہلیت میں ہے. دیکھیے، ایک مرتبہ جب ہم جہل کو تعریف کرتے ہیں، مراد ہماری جہل سے لا علمی کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ایک کامن ڈیفینیشن ہے. لیکن جاہلیت اصطلاح میں ایک کیفیت کا نام ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پڑھا لکھا ہو لیکن اس سے آثار جاہلیت مرتب ہو رہے ہوں، تو اس کا پڑھا لکھا ہونا کسی کام کا نہیں ہے. ہم نے اپنے لیے یہ تصور کر لیا ہے کہ جاہلیت، جب بھی دور جاہلیت یا جاہلیت کی بات کی جاتی ہے تو تصور کیا ہے، پیغمبر کی بعثت سے پہلے کا جو دور تھا بس جاہلیت وہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. قرآن بھی اس مطلب پر دلالت کرتا ہے، تفصیل انشاءاللہ میں نے عرض کیا کبھی بعد میں. لیکن یہ جو میں نے آپ سے بار بار کہا، دو طرح کی جاہلیت ہے، ایک جاہلیت معرفت دینی کے اعتبار سے، اور ایک جاہلیت وہ کہ دین آ گیا، دین پر عمل کر لیا گیا، نماز پڑھ لی گئی، قرآن کو پڑھ لیا گیا، حدیث کو سن لیا گیا، اس کے باوجود عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے ہی زمانے کی حجت کے عین مقابل کھڑا ہوتا ہے. یہ دوسری جاہلیت ہے، یہ بازگشت ہے، پلٹنا ہے دوبارہ جاہلیت کی طرف. اپنے اس مطلب کے اوپر ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاؤں. پیغمبر کی حدیث، واقعاً اس حدیث کو اگر صحیح معنی میں انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر بہت سارے مقامات ہمارے اپنے لیے عبرت کے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. حدیث پیغمبر کیا ہے؟ بعثتو بین جاہلیتین، فرمایا گیا مجھے مبعوث کیا گیا ہے دو جاہلیتوں کے درمیان، بین جاہلیتین، دو جاہلیتوں کے درمیان. اب لاما درمیان سے مراد کیا ہے؟ ایک جاہلیت وہ ہے جو کہ آپ کی بعثت سے پہلے ہے، اور دوسری کون سی جاہلیت ہے؟ دوسری جاہلیت آپ کی بعثت کے بعد ہے. اب یہ جو بعد والی جاہلیت ہے، اس کا تعلق مخصوص زمانے سے نہیں ہے. جب تک پیغمبر کے بعد جس دور تک یہ آثار جاہلیت ظہور کرتے رہیں گے، یہ جاہلیت اخرى، یہ جاہلیت دیگر باقی ہے. جو جملہ پیغمبر نے اس کے بعد فرمایا وہ زیادہ عجیب ہے، بعثتو بین جاہلیتین، میں دو جاہلیتوں کے درمیان مبعوث کیا گیا ہوں. فرمایا لأخراہما شر من اولاہما، ان دونوں میں سے جو بعد میں آنے والی جاہلیت ہے وہ بدتر جاہلیت ہے، وہ شدید تر اور شریر تر تا جاہلیت ہے پہلی والے کے مقابلے میں. اب یہ ہمارے لیے ایک بڑا عجیب و غریب مقام ہے. ہمیں مطلب میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے، اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم نے تو تصور یہ قائم رکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کی بعثت سے پہلے کا دور وہ جاہلیت ہے. کیوں جاہلیت ہے؟ اس لیے کہ وہ بت پرستی کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہاں اس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. کیوں جاہلیت تھی؟ اس لیے کہ وہاں اس زمانے میں یتیم کا مال کھا لیا جاتا تھا. کیوں جاہلیت تھی؟ اس لیے کہ کوئی نظام نہیں تھا. کیوں جاہلیت تھی؟ اس لیے کہ جو طاقتور تھا وہ کمزور کو دبا دیتا تھا، اس کا مال، اس کا حق کھا جایا کرتا تھا. کیوں زمانہ جاہلیت تھا؟ اس لیے کہ شراب خاری اور اس طرح کی چیزیں عام تھیں، جوا کھیلنا اور اس طرح کی سٹے بازی، اس طرح کے امور عام تھے. کیوں جاہلیت تھی؟ اس لیے کہ فحاشی اس قدر عام تھی کہ لوگ برہنہ حالت میں طواف خانہ کعبہ کے لیے آ جایا کرتے تھے. ان تمام امور کو ہم نے کیا قرار دیا؟ جاہلیت. لیکن اب اسی کے ساتھ کنسیڈر کریں، آپ جب کبھی بھی عربک لٹریچر کا مطالعہ کریں گے اور جا کر عربک لٹریچر کو ایز اے سبجیکٹ پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عربک لٹریچر نے اپنا جو کمال حاصل کیا ہے وہ عین اسی دور کے اندر حاصل کیا ہے. عربک لٹریچر میں مثلا مثال ایک بات ہے، آپ انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی جس دور کے اندر شیکسپیئر تھا وہ دور انگلش لٹریچر کا مثلا سب سے عظیم دور ہے. اسی طرح سے جب آپ عربک لٹریچر کا مطالعہ کرنے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عین بعثت سے قبل کا زمانہ، بالکل وہ زمانہ جس زمانے میں پیغمبر مبعوث ہو رہے ہیں، عربک لٹریچر کی ہائیسٹ جو پیک ہے اس کا زمانہ ہے. اس دور میں فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جو افراد پیدا ہوئے اور جو کلام کہا گیا، اس سے اوپر دوبارہ عربک لٹریچر میں ایسا کلام دوبارہ نہیں کہا جا سکا. یہ یوں کہیں کہ پھر اس کے مقابلے پر جو کلام آیا ہے یا قرآن کریم ہے یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام. لیکن حتیٰ وہ کلام کہ جو کہ عرب جاہل شعراء کا کلام تھا، اس کلام کے مقابلے میں بھی پھر دوبارہ عرب میں، یعنی اگر ہم قرآن اور اہل بیت کو اس سے جدا کر کے بھی دیکھیں، تب بھی اس دور کا جیسا کلام دوبارہ عرب میں نہیں کہا جا سکتا. اب یہ کمبینیشن سمجھنے کی کوشش کریں، ایک طرف جو قوم اپنی زبان کے ادب کے اعتبار سے اس کمال اور پیک پر بیٹھی ہوئی ہے، دوسری طرف انسانی شعوری اعتبار سے وہ کس جہالت اور پستی کا شکار ہے. لہذا جاہلیت کو تعلیم کی شکلوں میں تلاش مت کریں. جاہلیت یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ڈگریاں کتنی ہیں، ہو سکتا ہے میرے پاس دو پی ایچ ڈیاں ہوں، پانچ میں نے ماسٹرز کیے ہوئے ہوں، لیکن حال میرا کیا ہو؟ عین جاہلیت جیسا. آج دنیا میں اتنی تعلیم اور ترقی کے باوجود اب آئیں اور آ کر تلاش کریں کہ وہی سارے سٹینڈرڈز جو جاہلیت کے ہم نے قائم کیے تھے، آج ان کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں. مثلا ہم نے یہ کہا کہ وہ بت پرست تھے. اب بت سے مراد، اول تو آج کے دور میں بت پرستی اتنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے باوجود ختم نہیں ہوئی ہے. ثانیاً بت پرستی سے مراد صرف بت تو نہیں ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو خدا کے مقابلے پر اپنی طرف اٹریکٹ کر لے، اپنے پاس لے آئے، وہ بت ہے۔ تو حال ہمارا یہ ہے کہ اس زمانے کے بتوں کے مقابلے میں آج ہم چھوٹے چھوٹے کھلونوں میں گرفتار ہو گئے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے کھلونوں یا ہاتھ میں لیے ہوئے موبائل، اس کے چکر میں نہ ہمیں نماز یاد رہتی ہے، نہ روزہ، نہ عزاداری، کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو اب وہ بت پرستی زیادہ خطرناک تھی یا یہ بت پرستی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آپ آج جائیں ذرا اسٹیٹسٹکس اٹھائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ماشاءاللہ یہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین لوگوں کی آسانی کے لیے پیدا ہوئی تھی، لیکن کیا ہوا کہ اسی الٹرا ساؤنڈ کے نتیجے میں وہ بچی جو ماں کے پیٹ میں ہے، جیسے پتہ لگتا ہے کہ بیٹی ہے، اس کو ایبارٹ کر دیا جاتا ہے۔ کئی ملکوں میں دنیا کے ایبارشنز اور الٹرا ساؤنڈز پہ پابندی صرف اس لیے لگی کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں بچیوں کو ایبارٹ کیا گیا۔ اب مجھے بتائیے کون زیادہ خطرناک ہے، وہ جو بچی کو پیدا ہونے کے بعد دفنا رہا تھا یا وہ جو بچی کو دنیا میں آنے ہی نہیں دے رہا، کون زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ لوگ شراب پیا کرتے تھے، آج کے دور میں نشہ جس جگہ پر پہنچ چکا ہے طول تاریخ انسانیت میں اتنا نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ جوا کھیلتے تھے، تو آج اپنا حال دیکھ لیجئے آپ، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مال یتیم کھاتے تھے، ہمارا حال کون سا اچھا ہے؟ جس مقام پر آگے آپ پڑھیں گے، اس دور میں یہ کہا جاتا تھا جی طاقتور کمزور کو دباتا ہے، تو آج کون سا کمزور آزاد ہے؟ آج دنیا میں جتنی شدت کے ساتھ کمزوروں کو دبایا جا رہا ہے، میں پھر عرض کروں گا طول تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور مزیدار بات یہ کہ جو انسانیت اور بشریت کی سب سے زیادہ باتیں کرنے والے ہیں، وہی اس وقت انسانیت کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہمسایہ ملک ایک طرف انسانیت کی، سیکولرزم کی کتنی باتیں کرتا ہے، اور جا کر آپ دیکھیے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، خود ان کے اپنے اندر کاسٹ سسٹم میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، جا کر دیکھیے۔ انسانیت کے سب سے بڑے دعوے دار سعودی عرب جیسے وحشی اور بربریت سے بھرے ہوئے وحشیوں کے ہاتھ میں اپنا اسلحہ دے کر یمن کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جا کر دیکھیں کس کے بم ہیں، کس نے بنائے ہیں، کس کا اسلحہ ہے، کہاں استعمال ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے، میانمار کے اندر جو ہو رہا ہے، یعنی اس ظلم کی ایک داستانیں ہیں۔ پرانے زمانے میں تو لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا، آج یہ خبریں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، تو کمزوروں نے کیا کر لیا؟ پہلے تو فرض کیجئے میں یہ کہوں گا کہ چھپا کر جو کام ہوا کرتا تھا، آج علن ہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم فحاشی کی بات کریں تو مجھے بتائیے اس دور میں فحاشی زیادہ تھی یا آج فحاشی زیادہ ہو گئی ہے؟ جس اسٹینڈرڈ آف جاہلیت کے آپ آج اوپر ہاتھ رکھیں گے، آپ کو پتہ لگے گا جاہلیت قدیم کے مقابلے میں جاہلیت جدید میں ہم اس سے آگے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ کہ جہاں پر جاہلیت اتنی شدید ہو جائے، وہاں پر لوگ خود بخود دین مخالف ہو جاتے ہیں، وہاں پر لوگ خود بخود حجت خدا کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اب جہل کی اپنی اقسام ہیں، ہم کہاں کہاں کس کس مورد کو جا کر چھیڑیں۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ابتدائی جہل کی دو قسمیں ہیں، ایک جہل بسیط ہوتا ہے، ایک مرکب ہوتا ہے۔ بسیط اور مرکب کیا ہے؟ بسیط یعنی جہاں پر ایک جہل ہو، سنگل جہل، وہ سنگل جہل۔ مثلا مجھے اگر ریاضی نہیں آتی تو مجھے تو کم از کم پتا تو ہے نا کہ مجھے ریاضی نہیں آتی، تو جہل میرا کتنا ہوا؟ ایک، کہ مجھے معلوم ہے مجھے ریاضی نہیں آتی۔ لیکن جہل مرکب کہاں پر ہوتا ہے؟ جہل مرکب وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں دو طرح کے جہل جمع ہو جاتے ہیں، ایک تو شخص جاہل ہوتا ہے، دوسرا اپنے جہل سے بھی جاہل ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے نہیں معلوم، دو طرح کے جہل۔ اچھا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، چونکہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، جبکہ کیفیت کیا ہوتی ہے اس کی؟ یہ اپنے جہل سے جاہل ہوتا ہے۔ دیکھیے آج کے دور میں بڑا سمپل ہے، ایک آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ لوگوں کو دوائیں لکھ کر نہیں دیتا، وہ کہتا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، جو انجینئر نہیں ہے وہ بلڈنگز نہیں بناتا، وہ کہتا بھائی میں انجینئر نہیں ہوں، جو وکیل نہیں ہے وہ لوگوں کے کیس سالو نہیں. لیکن اسی معاشرے کے درمیان میں ہوتا کیا، کچھ لوگ عطائی ڈاکٹر بن جاتے ہیں بغیر ڈگری کے ڈاکٹر، نتیجہ کیا نکلتا ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھ رہا ہوتا ہے جبکہ نہیں ہوتا، تو کیا کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کی موت کا باعث بن جاتا ہے. وہ جو ایک مستری کچھ عرصے کسی انجینئر کے ساتھ کام کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد وہ کہتا ہے یہ بھی کوئی کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے انجینئر کی ضرورت کیا ہے، جبکہ اس کے جہل کے باعث اسے نہیں پتا ہوتا کہ انجینئر کو جو چیزیں پتا ہیں وہ تجھے نہیں پتا. اپنے زام میں یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو کوئی کام ہی نہیں تھا، ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایسا جاہل انسان جب کنسٹرکشن کے کام میں آ جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، حادثات جو دنیا میں ہوئے وہ آپ نے دیکھ لیے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جاہل ایسا ہوتا ہے، کئی دنیا کے کئی لوگوں کو ایک ساتھ موت کی وادی میں پہنچا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جاہل یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ لگ گیا، میں جانتا ہوں، جبکہ ہوتا کیا ہے جاہل. انشاءاللہ کبھی جب جہل پہ گفتگو کروں گا تو ثابت کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی جاہلان مرکب سے گفتگو نہیں کی، کہیں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک وجہ تو یہ کہ جاہلان مرکب چونکہ اپنے آپ کو جاہل سمجھ نہیں رہے ہوتے، لہذا جب جاہلوں سے متعلق گفتگو آتی ہے، لا علم افراد سے متعلق گفتگو آتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں کرتے، ایک مشکل یہ ہے. دوسری جانب پروردگار بھی ان کو مخاطب کرنا، جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے پروردگار اس سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. اچھا، باقی جو جہل مرکب کی قسمیں ہیں وہ اتنی کامن نہیں ہیں. سب سے زیادہ خطرناک جہل مرکب دین کے اندر ہے. ذرا سا صاحب نے دو چار ڈگری پڑھ لی، تھوڑا سا کچھ پڑھ پڑھا لیا، عادت کے مطابق ذرا سا دو چار دن قرآن کا ترجمہ یا دو تین حدیث کی کتابوں کا ترجمہ پڑھ لیا، اب وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں دین کے اندر صاحب نظر ہو گیا. سب سے کامن جاہلیت ہماری اور جہل مرکب ہمارا کس چیز میں ہے، دین کے معاملے میں. سب سے زیادہ جاہل، سب سے زیادہ بڑی جاہلیت ہماری دین سے متعلق، اس لیے کہ مجبوری یہ ہے کہ دین میں جاہلیت مرکب دکھانے والے، اس سے کسی کی زندگی کا نقصان نہیں ہوتا بظاہر، چاہے دین اور دنیا اس کی دونوں برباد ہو جائے، قیامت میں وہ جہنم میں چلا جائے، چونکہ دنیا میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی، لہذا اس طرح کا قاتل پتہ نہیں لگتا، لیکن کتنے کے دین کو قتل کر دیتا ہے. ہر آدمی یہاں پر کیا بنا ہوا ہے، دین کا ٹھیکیدار، ہر آدمی نے سمجھا ہے کہ میں، عزیزان من، پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. انسان کے اندر جاہلیت جب رسوخ پیدا کرتی ہے اس کے آثار ہیں. انشاءاللہ کبھی فرصت رہے گی تو تفصیل سے ان آثار کو بھی دیکھیں گے کہ جاہلیت کے آثار کیا ہیں. خود ایک آئینہ بن جاتا ہے جس کے اندر انسان دیکھ سکتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ میرے اندر یہ آثار ہیں یا نہیں، اور ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب آپ خود ٹیسٹ کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں کہاں جاہلان مرکب بیٹھے ہوتے. لیکن ہوتا کیا ہے، جاہلیت انسان کو اپنے زمانے کی حجت کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے. یہ جاہلیت میں نے عرض کیا معارف دینی کے اعتبار سے ہے. دوسری جاہلیت، جاہلیت کی طرف پلٹنا دین سمجھ لینے کے بعد، دین کو اختیار کر لینے کے بعد، اب اس کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے خود اس جاہلیت کی طرف لے جانے والا، وہ دنیا پرستی. یہ جو آج خاک پر بیٹھے ہیں، اس کے دو عنوان ذہن میں رکھ سکتے ہیں آپ. ایک عنوان یہ کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جس بے سر و سامانی کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اس خاک پر بیٹھ کر آپ اس کیفیت کو اپنے اندر تھوڑا سا ایجاد کرنے کی کوشش کریں کہ اہل بیت ان ایام میں کس بے سر و سامانی اور کس بے چارگی کی منزل تک پہنچ گئے. ایک مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے، خود امام حسین کے مقابلے پر جو افراد کھڑے ہیں یہ دنیا پرست ہیں. میں نے کل اس دن بھی عرض کیا تھا، یہ وہ لوگ جنہوں نے چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین اور اپنے زمانے کے امام کو بیچا ہے. چل چکوں کے خلاف. لہذا یہ خاک کے اوپر بیٹھنا ایک طرح سے دنیا سے اور دنیا پرستی سے بیزاری ہے. خاک نشینی بالکل مقابل ہے دنیا پرستی کے. تو اس خاک پر بیٹھتے ہوئے یہ سوچیں کہ اختتام بھی ہمارا یہی ہے. اس خاک سے اٹھتے ہوئے یہی سوچ کے جائیے گا کہ کم از کم اس فرش اعضا سے ہم یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم نے دنیا پرستی نہیں کرنی. مجھے موقع ملا میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. دنیا پرستی کا مطلب زیادہ کمانا چھوڑ دینا نہیں ہے. دنیا پرستی یہ نہیں ہے کہ میں زیادہ نہ کماؤں. دنیا پرستی یہ نہیں ہے. دنیا پرستی یہ ہے کہ جو کمایا ہوا ہے اس کو اپنے آپ سے جدا نہ کر پاؤں. تھوڑے یا زیادہ کی بحث نہیں ہے. اور دین آپ سے آپ کی ضرورت کی چیز کبھی طلب نہیں کرتا. دین آپ سے کہتا ہے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے, جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ دین کے لیے قربان کرو. تو جہاں میں اپنی ضرورت سے زیادہ کو دین کے لیے قربان نہ کر پاؤں, اب وہ چاہے ایک روپیہ ہو چاہے ایک کروڑ روپیہ ہو, دونوں دین پرستیاں ہیں, دنیا پرستی ہے. کوئی فرق نہیں ہے, صرف شدت میں اور کیفیت میں فرق ہے. لہذا اب یہ جو جاہلیت کی طرف بازگشت ہے, امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس جاہلیت کی برف کو جس قدرت نے توڑا ہے اسے کربلا کہتے ہیں. عین اس جاہلیت کی کیفیت میں طول تاریخ میں دیکھیے, جاہلیت سے نکلنے کے لیے انسان کے لیے پہلا مرحلہ یہ کہ اسے غفلت کی حالت سے باہر نکالا جائے, اسے بیداری دی جائے کہ دیکھو تم کھڑے کہاں ہو, تم کر کیا رہے ہو. اس غفلت سے نکالنے کے لیے وہ ایک پاورفل شاک, وہ ایک پاورفل جھٹکا کہ جو اس کو ایک مرتبہ بیدار کر دے. طول تاریخ میں کربلا سے زیادہ محکم جھٹکا کوئی نہیں. ہر سال عاشورہ محرم پوری دنیا میں بیداری کا پیغام دینے کے لیے آتا ہے. ہر سال ہر سال عاشورہ کا اہم ترین پیغام بیداری ہے. اس لیے کہ اب یہ بتا دوں آپ کو کہ دوسری کربلا برپا نہیں ہونی. ہم نے اسی کربلا سے اسی سے درس سے بیداری لے کر اپنے زمانے کے امام کے سامنے اپنی ذمہ داری کو متعین کرنا ہے. اسی فرش اعضا سے اسی کربلا سے درس لینا ہے. اور یہ بات کہ کربلا جاہلیت کی طرف بازگشت سے وجود میں آئی, اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہے. وہ خطبہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ کے بازار میں دیا. میرا سلام ہو صاحب بلاغت کی اس وارثہ کے اوپر کہ جس نے اپنے خطبے میں قرآن کی آیت کو اتنی خوبصورتی سے استعمال کیا کہ تمام تر مطلب کو طول تاریخ میں سمیٹ کر چند جملوں میں ہمارے حوالے کر دیا. کوفہ کے بازاروں میں درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے, یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر والخطر قتل والغمد, اے دھوکہ دینے والوں, اے مکار اور اے پشت پر خنجر گھوپنے والوں. عجیب الفاظ ہے جو بی بی استعمال کر رہے ہیں, دھوکہ دینے والے, فریب دینے والے, پشت پر خنجر کھوپنے والے, مکار لوگوں. کیوں کہہ رہی ہے کوفہ والوں کو؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بی بی کو دیکھ کر آنسو تو بہا رہے ہیں لیکن حضرت کی نصرت کے لیے اقدام نہیں کر رہے, اب بھی نہیں کر رہے. تم کون لوگ ہو؟ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے بھائی کو بلایا, تمہارے کہنے پر تمہارے وعدوں کے اوپر امام نے کوفہ کی طرف حرکت کی اور پھر تم نے کیا کیا؟ پشت دکھا دی. اور اب کیا کر رہے ہو؟ یہ جو تم رو رہے ہو, یہ تمہارے آنسو, یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعا ایک گریہ ہے, ایک ایسا گریہ بھی ہے کہ جس کا مچھر کے برابر بھی قطرہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. لیکن اس گریے میں اور اس گریے میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کوفہ میں اسی فرق کو بیان کر رہی ہیں. وہ گریہ کہ جس کا آنسو اتنا قیمتی ہے, وہ حسین علیہ السلام پر رحم کی کیفیت کھا کر نہیں نکلتا. ایسا واقعہ، ایسی کوئی کیفیت کہیں پر کوئی دیکھے گا، اگر اس کے اندر انسانیت ہے تو اس کی آنکھ روئے گی، اور جتنی اس واقعے سے اس کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی چلی جائے گی اتنا زیادہ اشک رکا لے گا. جتنی اٹیچمنٹ کم کر دو پہلا مرحلہ، اور جتنا قسی القلب ہوتا چلا جائے گا انسان اتنا ہی ایسے واقعات کے متعلق لاپرواہ ہوتا چلا جائے گا. خوب، اب ہمارے اپنے قسی القلب ہونے کا مقام کیا ہے؟ کشمیر میں بچوں کو مارا جا رہا ہے، میں اطمینان سے بیٹھا ہوں. وہاں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. یمن میں اتنی وحشیانہ بمباری کر کے بچوں کو اسکول کے اندر شہید کیا جا رہا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. فلسطین، میانمار، نائجیریا کی سرزمین پر ہزاروں افراد کو کاٹ دیا گیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اگر ان تمام مظالم پر میری آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا تو پہلے مرحلے پر میں قسی القلب ہوں، اور اگر میں نے ان سے اپنا رشتہ ناتا توڑا ہے تو میں نے ان سے اپنا رشتہ ناتا نہیں توڑا، میں نے گویا خدا سے اپنا رشتہ ناتا توڑا ہے. اس لیے کہ یہ رشتہ جو ان کے اور میرے درمیان قائم ہوا ہے وہ خدا نے اپنے دین کے ذریعے سے قائم کیا ہے. اگر میں وہ رشتہ توڑ رہا ہوں تو میں ان کے اور اپنے درمیان رشتہ نہیں توڑ رہا بلکہ خدا کے دین سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہوں. لہذا عزیزان من، یہ جتنے بھی مقامات ہیں ہمیں اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہیں. کربلا کا اصل ہدف انسانیت کے اندر بیداری پیدا کرنا ہے. لہذا حضرت زینب سلام اللہ علیہا بجائے ان کو کچھ اور کہنے کے گویا بد دعا دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں اللہ کرے تم روتے رہو، تمہارا یہ صدا، یہ نالہ و شیون کبھی کم نہ ہو، روتے رہو تم. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا. اب یہ بیداری اگر ہمارے اندر ایجاد نہیں ہوئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوسری مرتبہ کربلا برپا ہونے کی گنجائش نہیں ہے. ایک طبقہ ہے جو مسلسل عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے. دیکھیے، ہم بڑے عجیب و غریب، جہالت انسان کے اوپر حاوی ہو جائے، ابتدائی معارف دینی سے ہماری جہالت ہمیں کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے. اسی جہالت کا ایک یعنی مقام کیا ہے؟ ایک مقام یہ ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے جی امام حسین تو شہید ہونے کے لیے گئے تھے، ہمیں رلانے اور شہید ہونے کے لیے. امام کا مقصد کیا تھا؟ جی شہید ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے بتا دیا تھا، اللہ کی طرف سے بھی پیغمبر کو پیغام مل گیا تھا کہ امام حسین شہید ہو جائیں گے. یہ جو تفکرات ہیں، یہ تفکرات جبریہ عقائد ہیں. اگر اللہ نے طے ہی کر لیا تھا کہ امام حسین کو شہید ہونا ہے تو پھر امام حسین کی شہادت اختیاری نہیں ہوگی، اجباری ہو جائے گی، اور اجباری شہادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے اجباری شہادت میں. امام حسین کا کیا کمال ہے؟ دوسری طرف اگر شمر کو دیکھ کر امام نے کہہ دیا مثلا کہ یہ میرے بیٹے کا قاتل ہوگا، تو اب ہم نے اپنے دماغ میں کیا بیٹھا لیا کہ بھائی اب شمر تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ قاتل ہی ہوگا امام کا. ان اخبار کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا عزیزان من. اب جب تک میرے توحیدی معارف کلیئر نہیں ہوں گے، حتیٰ مجھے یہ احادیث سمجھ میں نہیں آئیں گی. دیکھیے، ایک استاد، عام طور پر ایک استاد جب اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، کلاس میں یہ بچہ یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ وقت پر آتا نہیں ہے، کلاس میں سوتا رہتا ہے، ہوم ورک یہ نہیں کرتا، تو استاد کیا کہتا ہے اس کو؟ اس کو کہتا ہے تم فیل ہو جاؤ گے. اب اگر یہ بچہ فیل ہو گیا تو کیا استاد سے جا کر یہ کہے گا چونکہ آپ کو میرے فیل ہونے کا علم تھا اس لیے میں فیل ہوا ہوں، اس لیے فیل ہوا ہوں میں؟ بھائی استاد کیا کہے گا؟ کہے گا میں تو اسباب دیکھنے کے بعد تمہیں خبر دے رہا تھا. ڈاکٹرز پریڈکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مثلا میں اپنی ہی مثال لے لیتا ہوں، تو مجھے اگر ڈاکٹر یہ کہے قبلہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے آپ کو، اور کل مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے، آپ جا کے آپ ڈاکٹر کو پکڑ لیں گریبان سے کہ تم نے کہا تھا اس لیے آغا صاحب مرے، چونکہ تم نے کہا تھا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس لیے آغا صاحب مرے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں آثار اور سارے سبب اور اسباب دیکھ کر کہہ رہا تھا، اور مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ مر جائے، مقصد یہ ہے کہ اس کو متنبہ کیا جائے، اسے ہوشیار کیا جائے کہ اگر تم نے توجہ نہیں کی تو جو اسباب میں دیکھ رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، نہ یہ کہ اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں، یا مجھے مجبور کر دیا ہے اس کے بتانے نے کہ اب میں حتماً مر جاؤں گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی جب کسی کو مثلاً مروان کو بچپن میں پیغمبر نے کہا بھائی اس پر لعنت اللہ نے بھی کی ہے اور اس کے باپ پر بھی کی ہے، تو اب مروان قیامت کے دن کھڑا ہو کر کہہ دے گا بھائی میرا کیا قصور جب اللہ نے پہلے ہی میرے اوپر لعنت کر دی تھی. مراد یہ ہے کہ تیرے ارد گرد جو اسباب نظر آ رہے ہیں وہ تجھے لعنت کی طرف لے جا سکتے ہیں، لیکن اپنے افعال میں تو خود مختار ہے، تیرا اختیار اپنی جگہ پر باقی ہے. جس طرح سے استاد، دیکھیں آپ استاد کا علم بہت محدود ہوتا ہے، لیکن وہ سبب اور اسباب دیکھنے کے بعد بتا دیتا نا کہ بھائی یہ بچہ فیل ہوگا یہ بچہ پاس ہوگا. جب اتنے محدود علم کے ذریعے سے استاد بتا سکتا ہے تو وہ خدا جس کا علم لامحدود ہے. لیکن اس لامحدود علم کا ہرگز مطلب قطعی نہیں ہے، قطعی ہونا نہیں ہے چیزوں کا. لہذا اگر آپ کو یہ مسئلے دونوں حل نہیں ہوئے تو آپ کے لیے بہت سارے سوال تاریخ میں خود بخود پیدا ہو جائیں گے. اگر امام حسین نے شہید ہی ہونا تھا تو کوفہ جانے کا ارادہ کیوں کیا؟ کیوں ان کے جواب میں لکھا کہ ہاں میں تمہارے بلاوے پر آ رہا ہوں؟ جب امام نے شہید ہی ہونا تھا تو جناب مسلم کو اپنا نائب بنا کر کیوں بھیجا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ایک طرح کا جھوٹ ہو گیا نا. میں نے جانا ہے نہیں کوفہ، لیکن میں نے اپنا نائب بنا کر بھیج دیا، میں نے جانا ہے نہیں، میں نے لکھ دیا کہ ہاں میں آؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیداری امت کے لیے دو پلان امام کے پاس موجود ہیں. پلان اے یہ ہے امام کا کہ جو لوگ مجھے بلا رہے ہیں اگر انہوں نے میرا ساتھ دیا حکومت الہیہ بناؤ اور پھر لوگوں کو اس جہالت سے باہر نکالو. میں نے کل بتایا تھا لوگوں کی جہالت کا سوء استفادہ کرنا یہ شیطنت ہے، لیکن لوگوں کو جہالت سے نکال کر نور ایمان میں لے آنا یہ عین سیاست الہیہ ہے، عین سیاست الہیہ. اور امام اس کے لیے پہلا اقدام یہ کر رہے ہیں. جناب مسلم کو بھیجنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ جناب مسلم کو بھیجنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آمادگی ہو جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے. اب میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب مسلم اپنے طور پر پورا کام مکمل کر چکے ہیں، لیکن شیعوں کی جاہلیت کا عالم یہ ہے، جہالت کا عالم یہ ہے کہ نائب کے موجود ہوتے ہوئے جس وقت ابن زیاد نے اعلان کروایا کہ حسین آ گئے تو بغیر اس سے رجوع کیے اپنی پوری طاقت کا اظہار کر کے، یہ پہلا مرحلہ تھا. اس کے باوجود چیزیں حضرت مسلم کے ہاتھ سے نکلی نہیں تھیں، لیکن اب کیا ہوا، ابن زیاد پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد اس نے آتے ہی اپنی شیطنت پہ عمل کرنا شروع کر دیا، کچھ کو پیسوں سے خریدا، کچھ کو دھمکیوں سے خریدا، کچھ کو عہدوں کا لالچ دے کے، یہ شیطنت ہے. اب ایک طرف الہی نمائندہ ہے، دوسری طرف شیطان کا نمائندہ ہے. پہلی کوشش تو یہ تھی کہ وہ آ ہی نہ پاتا، لیکن اب آ گیا تو اس نے اپنا کام شروع کیا. اس نے ایک ایک کر کے امام کے بہترین افراد کو قتل کرنا شروع کر دیا. ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا، اور جب ان کا قبیلہ ان کی کو چھڑوانے گیا تو قاضی شرح سے جھوٹی گواہی دلوا کر ان کو واپس پلٹا دیا. اب جناب مسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ابن زیاد باقی رہے گا تو امام کے آنے تک کوئی بھی اہم شیعہ باقی نہیں رہے گا. امیر المومنین تمام تر اپنی حکومت بنانے کے باوجود جب جناب مالک شہید کر دیے جائیں، جب جناب عمار شہید کر دیے جائیں، جب جناب سلمان موجود نہ ہو، جب جناب ابو ذر جیسے افراد موجود نہ ہوں، تو آخر عمر میں دوبارہ گریہ کر رہے ہیں، این عمار این سلمان کہہ کر رو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ افراد کے بغیر امام وہ کام نہیں کر سکتا جو اسے کرنا ہے. معجزے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہونی، اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں. لہذا اب امام حسین بھی کیا کر رہے ہیں، جناب مسلم حسین کے آنے سے پہلے شیعوں کا امتحان ہے. حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے شیعوں کا امتحان کس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے؟ جناب مسلم پہلے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، کوئی بات نہیں، جناب مسلم نے اپنی حکمت عملی سے ایک قیام کا ارادہ کیا کہ چلو یہ تو ہو گیا، لیکن اب جب اس جیسا شیطان آ گیا ہے تو اس کا حل واحد یہ ہے کہ اس کے خلاف قیام کر کے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو، ورنہ یہ سارے بہترین شیعہ قتل کر دے گا، امام کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر قیام کیا سلیمان ابن سرد خزائی، اپنے زمانے کا عالم ہے، فقیہ ہے، لیکن غلطی کر گئے. کیوں؟ سیاسی بصیرت نہیں ہے. انہوں نے حضرت مسلم کی پشت خالی کر دی. اب دیکھیں مشکلات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آج 1400 سال کے بعد بیٹھ کر جناب سلیمان ابن سرد خزائی کے بارے میں بڑے آرام سے فتویٰ صادر کر سکتا ہوں کہ جی بے بصیرت تھا اور ایسا تھا اور ویسا تھا، جبکہ جناب سرد خزائی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، علماء تشیعوں میں سے ہیں، فقہائے تشیعوں میں سے ہیں، اور ان کے اندر اہل بیت کی محبت کی کیفیت یہ ہے کہ مختار سے پہلے جو قیام ہوا ہے وہ توابین کا قیام ہے جس کو جناب سرد خزائی نے برپا کیا ہے، اور اس قیام میں اہل بیت کی محبت میں شہادت کے مقام تک گئے ہیں. اب ان کی محبت اہل بیت سے وہ جانے، خدا جانے، اہل بیت جانے، مجھے خدا نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا کسی کو یہ کہنے کا کہ وہ غلط تھا وہ صحیح تھا. ان کی نیتیں اپنی جگہ، لیکن اس جگہ پر سیاسی بصیرت میں ان سے غلطی ہوئی، اس کا اعتراف انہوں نے بھی بعد میں کیا، خود انہوں نے اعتراف کیا. اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا کہ میں جناب سرد خزائی کو خدا نخواستہ برا کہنے لگوں. ان کا ایمان، ان کی نیت، ان کی کیفیات خدا جانے اور وہ جانے، لیکن مجھے تاریخ میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسلموں کے ذریعے سے امتحان کیا جاتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب کیا ہوگا؟ ہر دور میں کئی علماء ہوں گے، کئی علماء ہوں گے. ہمارا اور آپ کا وظیفہ کیا بنتا ہے امام حسین کے مقابل میں؟ یعنی اگر ہم کوفہ میں ہوتے تو ہمارا وظیفہ کیا ہوتا؟ ہمارا وظیفہ یہ ہوتا کہ مسلم کو پہچان کر مسلم کے پیچھے رہو، پشت مت خالی کرو، مسلم کو پہچانو، مسلم کی بصیرت سیاسی کو دیکھو اور اس کی پشت پر کھڑے رہو. بھائی یہ بات تو اس زمانے میں بھی سمجھ میں آ رہی تھی، آج بھی سمجھ میں آ رہی ہے. اگر جناب مسلم کا سیاسی اقدام کامیاب ہو جاتا، امام حسین کو بنی بنائی حکومت ہاتھ میں مل جاتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج بھی بے بصیر ٹائپ کے جن کو سیاسی بصیرت نہیں ہے علماء، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی امام سے پہلے قیام غلط ہے. میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ امام سے پہلے قیام مت کرو، خود امام نے آ کے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. تو عزیز من پھر میرے بات کا جواب دیجئے کہ اگر امام نے خود کرنا ہے تو امام 1200 سال سے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب کرنا ہی انہوں نے خود ہے تو پھر 1200 سال، 12 دن نہیں ہے یہ، 12 ہفتے نہیں ہیں، 12 سال نہیں ہیں، 1200 سال ایک معنی رکھتی ہے یہ مدت. اگر سب کچھ امام نے خود کرنا ہے تو پھر وہ 1200 سال کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ تمہیں 1200 سال میں یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ غیبت کی طولانیت تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے نہیں ہے؟ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا آپ کو کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ اب بھی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ بغیر کسی زمینہ فراہم کیے، امام کی مدد کے لیے بغیر کچھ کیے امام آ جائیں گے اچانک سے؟ تو یہ سیاسی بصیرت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آج کے دور میں پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر میرا اور آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ کربلا مجھے اور آپ کو کیا پیغام بھیجا رہی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کر دیا، اب کربلا دوبارہ برپا نہیں ہونی. ہر دور میں مسلم جیسے افراد آتے رہے ہوں گے، لیکن اگر وہ افراد ان کے پیچھے کوفہ جیسے رہے ہوں گے تو امام نے انتظار کیا ہوگا کہ نہیں یہ وہ مسلم نہیں ہے، اگلا مسلم، اگلا. کتنی حسرت سے انتظار کر رہا ہوگا، 1200 سال سے نہ جانے کتنے مسلموں پر اس کا آسرا بندھا ہوگا. لیکن اس کے بعد جب اب اسی لیے کل میں نے حدیث کو اینڈ کیا تھا، امام کیا کہہ رہے، قد آزانا، خود امام کے جملے ہیں، علامہ نے بہار میں نقل کیے ہیں، قد آزانا، خدا کی قسم ہمیں اذیت دی ہے. کس نے؟ جہلاء الشیعہ و حمقاءہم، جاہل شیعوں نے اور ان کے احمقوں نے. اور پھر ان کے دین کے بارے میں امام کیا کہتے ہیں، ومن دینہ، یہ جاہل اور احمق شیعہ وہ ہیں جن کی دین کی حیثیت میری نظر میں کیا ہے؟ جناح البعوضت ارجح منہ، مچھر کا پر میرے لیے زیادہ ترجیح رکھتا ہے ان کے دین سے، اس لیے کہ یہ اپنے جہل میں اگر میری مدد بھی کرنا چاہیں گے مجھے نقصان پہنچائیں گے، اپنے جہل میں مجھ سے محبت کا اظہار بھی کریں گے تب بھی مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ لہذا امام کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اب 1200 سال، کربلا کو 1400 سال کے قریب عرصہ ہونے والا ہے، عزیزان محترم اگر 1400 سال میں نے کربلا سے یہ درس نہیں سیکھا کہ اپنے زمانے کے مسلم کی پشت خالی کر دینے کا مطلب گویا حسین کو تنہا کر دینا، تو پھر میں نے کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ آج مجھ سے امام کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہے؟ میں دیکھیے، ہم میں سے ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ جو اتنی سیاسی بصیرت رکھتا ہو کہ زمانے کے اندر میرے اور آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے بس کی بات، حتیٰ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ آپ میرے متعلق یہ اگر فیصلہ کر لیں گے جی آغا صاحب یہ بتائیں گے ہمیں کہ اب کیا کرنا ہے، نہیں، آغا صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سچی بات یہ، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن میں آپ کو اور اپنے لیے یہ سمجھا بتا سکتا ہوں کہ عزیزان من، آج اگر علماء کی ایک بڑی سی طویل فہرست ہے، اس کو کبھی اپنے گھر میں جا کر لگاؤ، تصویریں لگاؤ اور کھڑے ہو کر دیکھو، ایک نظر آئے گا کہ جو اس وقت امریکہ میں مثلاً بیٹھا ہوا ہے، ایک نظر آئے گا کہ جو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے سارے ریشے انگلستان میں جا کر مل رہے ہیں۔ تو اتنی تو عقل استعمال کرو کہ جسے دشمن سپورٹ کر رہا ہے وہ کبھی بھی ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا، اتنی تو عقل استعمال کرو۔ پھر یہ دیکھو، کہو دیکھو اس کا عمل کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس عالم دین نے آج تشیع کو کہاں پہنچایا، اس عالم دین نے تشیع کو کہاں پہنچایا ہے، اس کی سیاسی بصیرت کیا ہے، اس کی سیاسی بصیرت کیا ہے، اتنا فیصلہ تو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لاح عمل طے کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، میرا اور آپ کا کام اپنے زمانے کے مسلم کو پہچاننا ہے۔ پہلے مرحلے میں مسلم کو پہچانو، اور دوسرے مرحلے میں ایک بار مسلم کو پہچان لیا تو پھر اس کی پشت پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ہم نے یہ عمل کر کے بتلا دیا تو یقین کرو اپنے زمانے کا حسین ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، اس کا وعدہ ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے افراد کی مدد کے لیے نہ آئے۔ لیکن جب شیعہ مسلم کی پشت خالی کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حسین کربلا میں اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچے، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حسین اپنے بچے قربان کر کے، میں نے کہا نا یہ خاک پر بیٹھنا میرے اور آپ کے لیے ایک درس ہے، خاک نشینی۔ مولا میں دنیا کو ترک کروں گا، آپ کی خاطر ترک کروں گا، وعدہ کر کے اٹھو کہ مولا دنیا پرستی کو ترک کروں گا، آپ کی خاطر دنیا پرستی کو ترک کروں گا۔ ہم آج حسین کے لیے اپنا کیا قربان کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی تو اس کے دن ہیں کھیلنے کودنے کے۔ کیا میرا بچہ واقعاً حسین کے بچے سے زیادہ قیمتی ہے؟ جانتے ہو میرے مولا نے اپنے بچوں کی قربانی دی کس لیے ہے؟ تاکہ جب بھی تمہیں یہ خیال آئے کہ میرا بچہ اور دین، تو سوچ لینا میرا بچہ حسین کے بچے سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اور حسین کے بیٹوں میں تو ایک بیٹا ایسا ہے کہ شاید کربلا میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں۔ خدا کی قسم ساری کائنات بھی اگر علی اکبر کے قدموں میں فدا کر دوں تب بھی جناب علی اکبر کا مقابلہ کرنے والا نہیں۔ اتنا خوبصورت، اتنا جوان، اتنا دلیر، صورت میں، سیرت میں، نطق میں عین پیغمبر، اور کس قدر محبت ہے امام حسین، جس قدر شدت سے پیغمبر سے محبت امام حسین کو ہے، پیغمبر کو حسین سے، حسین کو پیغمبر سے۔ اب مرحلہ دیکھیں، ایک زمانہ وہ ہے کہ جس پہ پیغمبر نے اپنی محبت کا اظہار امام حسین سے کیا ہے، لیکن جب سے علی اکبر پیدا ہوئے ہیں اب حسین پیغمبر سے اپنی محبت کا اظہار، خدا جانے کتنا محبت کرتے ہیں۔ جب حسین دین کی خاطر اپنا اکبر قربان کر سکتا ہے تو میں اور میرے بیٹے کی حیثیت کیا ہے؟ حسین علی اکبر قربان، اور کیسی قربانی! جناب علی اکبر اتنا شجاع، واقعا اتنا شجاع، حملہ کیا ہے قلب لشکر کے اوپر، اور قلب لشکر کو پراکندہ کر کے دوبارہ واپس آئے ہیں خیمہ گاہ کی طرف. میں کبھی سوچتا ہوں کہ جناب علی اکبر، اور واقعا صرف جناب علی اکبر بہادر ہی نہیں، نہایت ہی ذہین، سمجھدار، اتنا سمجھدار بیٹا، جانتا ہے کہ باپ کے پاس 3 دن سے پانی نہیں ہے، تو وہ پھر اپنے باپ سے دوبارہ پانی کا سوال کرنے کیوں آیا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب علی اکبر یہ جملے تاریخ میں نقل اس لیے کروانا چاہتے ہیں تاکہ جوانوں کو پیغام دے سکیں کہ دیکھو علی اکبر پیاسا کتنا تھا. بابا یہ پیاس مجھے قتل کیے دیے جا رہی ہے، میرے جگر کو کاٹ رہی ہے پیاس. یہ جملے تاریخ میں نقل اس لیے کرائے ہیں کہ اتنی شدید پیاس ہے، اور پھر اس پیاس کی شدت پر دوسرا حملہ اتنا شدید کہ پشتے لشکر تک پہنچ گئے. اتنا دلیر، اتنا بہادر، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک علی اکبر اکیلا پورے لشکر کو ختم کر دے گا، تو اب کیا کریں؟ صرف آخری راستہ یہ ہے، علی اکبر کو دھوکہ دو اور پھر حملہ کرو. تو ملائین نے ایک مرتبہ شور مچایا، کہا علی اکبر تم یہاں جنگ کر رہے ہو، وہاں خیموں پر حملہ ہو گیا. غیور باپ کا غیور بیٹا ہے، خیموں کا نام ملنے سننے کے بعد ایک مرتبہ ذرا سی دیر کو خیموں کی طرف دھیان گیا، وہاں پر ملعون نے اتنی زور سے جگر کے مقام پر نیزہ مارا، زرہ کو توڑتا ہوا نیزہ جگر کے مقام پر لگا اور انی ٹوٹ گئی. انی کا ٹوٹنا تھا، جگر کے مقام سے خون فوارے کی صورت میں جاری ہو گیا. اب جب بڑی تیزی کے ساتھ خون، یہاں جتنی تیزی سے جناب کے بدن سے خون نکل رہا ہے اتنا ہی علی اکبر کے ہاتھ میں ضعف آتا جا رہا ہے. اتنا خون بہا کہ بالآخر آپ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ نے اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا، اور گھوڑے کی گردن میں ڈالنے کے بعد کہا اے میری سواری، مجھے میرے بابا کے نزدیک لے جا، مجھے میرے بابا کے پاس لے جا. راوی کہتے ہیں اب جو پشتے لشکر سے جناب علی اکبر کی سواری چلی ہے، جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں پشت مبارک پر تلواروں کے حملے ہو رہے ہیں. اتنی تلواریں ماری کہ تاریخ میں یہ جملے لکھے فقط تو ہو بسیوف ہم اربان اربان، انہوں نے اپنی تلواروں سے علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے کر دیے. لیکن علی اکبر ابھی تک زین پر بیٹھے ہیں. میں کہوں گا جوان بیٹا سوچ رہا ہوگا، ارے میں جتنا نزدیک پہنچ جاؤں بہتر ہے، بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش میں آنے میں بڑی دقت.